پیر 23 دسمبر کی صاحبین کے ساتھ مہاپارا صفدر کا سلام. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے انتخابی نتائج کے مطابق پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری. تاہم بی جے پی نے کافی نشست جیتی مگر جموں تک محدود رہی. تجزیہ کار نے کہا,
مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش سب سے بہت ہی میچیور ووٹر ہے کشمیری ووٹر, اینڈ انہوں نے اپنے اپنے ڈیسیشن سب جگہ لیے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ریاستی انتخابات میں تمام سیاسی جماعتیں واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہوئے انتخابات کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی ہے, اور سیاسی جماعتوں کے درمیان کل سے حکومت سازی کے لیے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا. ابھی تک کے نتائج کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کو 25, پی ڈی پی کو 28, نیشنل کانفرنس کو 15 اور کانگریس کو 12 نشستیں حاصل ہوئی ہیں, جبکہ باقی سیٹوں پر آزاد امیدواروں کو فتح حاصل ہوئی ہے. کشمیر کی انتخابی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ہندو اکثریتی علاقوں میں بی جے پی اور مسلم اکثریتی علاقوں میں مقامی جماعت پی ڈی پی کو برتری حاصل ہوئی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ ان انتخابات سے کشمیر اور جموں خطے نظریاتی سیاست کی تقسیم کا شکار ہو سکتے ہیں.
پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے کے بعد قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کی تجاویز کو حتمی شکل دے دی ہے. چند ایک تجاویز سنیے شہزاد ملک سے.
پارلیمنٹ کی قومی ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں جن نکات پر اتفاق کیا گیا ہے ان میں قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی کو مزید فعال بنانے کے ساتھ ساتھ ملک میں سریع الحرکت فورس تعینات کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے. اجلاس میں موجود سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ملک بھر میں شائع ہونے والے قابل اعتراض مواد کو انسداد دہشت گردی کے ایکٹ 1997 کے شیڈول 4 کے تحت ٹرائل کیا جائے, جس میں پرنٹر اور پبلشر کے لیے سخت سزائیں دی جا سکیں گی. اجلاس میں مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ پر پابندی لگانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. اجلاس میں میڈیا سے متعلق بھی اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے کسی بھی قسم کے بیان یا پیغام نشر کرنے پر پابندی ہوگی.
امکان ہے کہ یہ تجاویز سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی جو وزیراعظم یا نواز شریف نے کل یعنی بدھ کو اسلام آباد میں طلب کیا ہے. اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کو کام کرنے سے روک دیا ہے. تفصیل کے ساتھ شمائلہ خان.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے یہ حکم سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر, سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور سابق وزیر قانون زاہد حامد کی درخواستوں پر دیا. تینوں کو خصوصی عدالت نے غداری کے مقدمے میں شریک ملزم بنانے کا حکم دیا تھا. درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ کسی فرد کو شریک جرم بنانے کا اختیار صرف وفاق کے پاس ہے, اور خصوصی عدالت نے اس سلسلے میں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. عدالت نے ان درخواستوں کی سماعت کے لیے 3 فروری 2015 کی تاریخ مقرر کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی. تاہم اس وقت تک سنگین غداری کا مقدمہ سننے والی خصوصی عدالت کی کارروائی معطل رہے گی.
بنگلہ دیش کی خصوصی عدالت نے 1971 میں آزادی کی جنگ کے دوران پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر قتل اور ریپ کرنے کے 7 الزامات میں سابق وزیر سید محمد قیصر کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے. تفصیل سنیے حمیرہ کمل سے.
عدالت کے جج عبید الحسن نے ڈھاکہ میں فیصلہ سناتے ہوئے 73 سالہ سید محمد قیصر کو 4 مرتبہ عمر قید کی سزا بھی دی ہے. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے قیصر باہنی کے نام سے ایک آزادی مخالف فورس تشکیل دی تھی اور جنگ کے دوران پاکستانی فوج کی مدد کی تھی. بنگلہ دیش میں 2010 سے مختلف ٹریبیونل جنگی جرائم کے مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں. اب تک ان عدالتوں نے 13 افراد کو مجرم ٹھہرایا ہے, جن میں سے زیادہ تر کا تعلق حزب اختلاف کی پارٹی جماعت اسلامی سے ہے. جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ یہ تمام مقدمات سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں.
شام کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے برطانیہ میں قائم ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ وہاں 3 ماہ سے جاری امریکہ کے اتحادیوں کے فضائی حملوں میں دولت اسلامیہ کے 1000 سے زائد شدت پسند مارے گئے ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ یہ حملے شام میں کم سے کم 50 عام شہریوں کی ہلاکتوں کا سبب بھی بنے. کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے کرسمس کے موقع پر مشرق وسطی کے عیسائیوں سے خاص اظہار ہمدردی کیا ہے. اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے عیسائی ایسے شدت پسند حملوں کے ماحول میں کرسمس منائیں گے جن کا پہلے کبھی تصور نہیں کیا گیا. پوپ فرانسس نے دولت اسلامیہ کا نام لیے بغیر کہا کہ مشرق وسطی میں پیدا ہونے والی نئی دہشت گرد تنظیم نے غیر انسانی اقدامات کے ذریعے بہت سے عیسائیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو ان کی آبائی سرزمین سے محروم کر دیا ہے. آسٹریلیا کے وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے سڈنی کے کیفے پر ایک خود ساختہ مبلغ کے حملے کے واقعے کے بعد سیکیورٹی حکام نے ذرائع مواصلات پر پہلے سے کئی گنا زیادہ دہشت گردی پر مبنی بات چیت ریکارڈ کی ہے۔ قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے بعد آسٹریلوی وزیراعظم نے بتایا کہ آسٹریلیا میں دہشت گرد حملوں کا خطرہ برقرار ہے۔ انہوں نے عوام کو ہوشیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ادھر فرانس کی حکومت نے کرسمس کے موقع پر اہم شہروں اور عوامی مقامات پر فوج تعینات کرنے اور پولیس کی نفری بڑھانے کے فیصلے کیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن کی ہماری پہلی شہ سرخی ہے، ملک بھر میں سریع الحرکت فورس کی تعیناتی کی تجویز۔ یہ خبر پروگرام میں آگے آنے کو ہے، جبکہ دہشت گردی پر قومی لائحہ عمل طے کرنے کے لیے ایک اور کل جماعتی کانفرنس طلب کر لی گئی ہے۔ یہ خبر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بی بی سی آن لائن پر شائع ہو چکی ہے۔ ہمارے پروگرام کا بڑا موضوع ہے جموں اور کشمیر میں ریاستی اسمبلی کے لیے انتخابی نتائج۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی 63 سالہ انتخابی تاریخ میں حالیہ انتخابات میں پہلی مرتبہ نظریاتی بنیادوں پر خلیج نمایاں نظر آئی۔ وادی میں اسلام پسند حلقوں سے قریب پی ڈی پی سب سے آگے، تو جموں میں بی جے پی کو واضح اکثریت۔ حکمراں اتحاد نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو شکست کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنے ہی آبائی حلقے میں ہار گئے۔ مسلم چہرے سامنے لانے کے باوجود بی جے پی مطلوبہ نتائج کیوں حاصل نہ کر سکی، اور وادی میں ووٹ پڑنے کی شرح زیادہ کیوں رہی؟ انتخابات کے نتائج میں ایک معلق اسمبلی وجود میں آئی ہے، تو اب حکومت سازی میں کن مشکلات کا سامنا رہے گا؟ ان سب موضوعات پر، سوالوں پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے تفصیل سنیے اس خبر کی۔ کشمیر اسمبلی کی کل 87 نشستیں ہیں، جن میں سے 46 کشمیر، 37 جموں اور 4 لداخ میں ہیں۔ ان میں نتائج کیسے رہے، سنیے سری نگر سے ریاض مسرور کی اس رپورٹ میں۔
ان انتخابات میں حزب اختلاف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی 28 نشستوں پر جیت درج کر کے سب سے بڑی پارٹی کے طور ابھری ہے، جبکہ ہندو انتہا پسند تنظیم بی جے پی نے جموں اور لداخ کی 41 میں سے 25 سیٹوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ حکمران اتحاد نیشنل کانفرنس اور کانگریس کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم کوئی بھی جماعت 87 رکنی اسمبلی میں مطلوب اکثریت یعنی 44 سیٹیں حاصل نہیں کر سکی۔ بی جے پی کو جموں میں برتری ملنے کی وجہ سے سبھی علاقائی جماعتیں حکومت سازی کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں۔ پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کے الفاظ،
اس وقت جو پریورٹی ہے دیٹ از ناٹ ٹو کابل اپ اے گورنمنٹ، اٹ از ٹو یو نو سی ٹو ایکسپلور دا پاسبلٹیز، کوئی کہ ایسا کون سی فارمیشنز بنائے جس سے جو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے، جو ہمارے لوگوں سے ہماری وابستہ ہے اور کریڈیبلٹی، اب آل اس سرکار کی ایک کریڈیبلٹی ہونی چاہیے لوگوں کے نظروں میں کہ اور وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیلیور۔
دریاسنا عمر عبداللہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ 15 نشستیں حاصل کرنے کے بعد اقتدار کی دوڑ میں نہیں ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ اگر بی جے پی کو حکومت سے دور رکھنے کے لیے پی ڈی پی کے سربراہ مفتی سعید ان کی حمایت طلب کریں تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ قابل ذکر ہے کشمیر کی 63 سالہ انتخابی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ انتخابات کے دوران ہندو انتہا پسند تنظیم بی جے پی نے جموں اور اسلام پسند حلقوں کے قریب سمجھی جانے والی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یا پی ڈی پی نے کشمیر میں برتری حاصل کی ہے۔ اس انتخابی نتیجے سے دونوں خطوں کے درمیان نظریاتی کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے، جس کا اعتراف خود پی ڈی پی کے ترجمان نعیم اختر نے کیا۔
وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نئی حکومت کے لیے، مفتی صاحب کے لیے، اور یہ جو سپلٹ ورڈکٹ آیا ہے، صرف یہ نہیں کہ سیٹوں کا بٹوارا ہوا، بلکہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ کے ڈویژن، مطلب جو دو مین جو ریجنز ہیں، وہ الگ الگ دشاؤں میں جا رہے ہیں، تو ان کو کیسے کنورج کریں، یہ میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ ان انتخابات میں جس طرح لوگوں نے بی جے پی کو وادی سے دور رکھا ہے وہ سیاسی مزاج کی تبدیلی کا اندیا دیتا ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار عاشق پیرزادہ کہتے ہیں،
دیکھیں انتخابات میں ایک بڑا شفٹ ہو رہا ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پا رہے ہیں، وہ یہ شفٹ ہے کہ جو مسئلہ کشمیر کا ایشو ہے وہ صرف علیحدگی پسندوں تک محدود نہیں رہا ہے۔ اس باری نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے سافٹ سیپریٹزم کا ہی سہارا لے کر اوپر جا رہے ہیں، چاہے وہ مفتی سعید ہو پی ڈی پی کے یا عمر صاحب ہو نیشنل کانفرنس کو، دونوں نے یہ وعدہ کیا تھا الیکشنز سڑک بجلی پانی کو چھوڑ کے کہ مسئلہ کشمیر ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا ضروری ہے۔
کشمیر اسمبلی کی کل 87 نشستیں ہیں، جن میں سے 46 کشمیر، 37 جموں اور 4 لداخ میں ہیں۔ غورطلب ہے کہ بی جے پی نے انتہائی مہنگی اور جارحانہ میڈیا مہم کے ذریعے باور کرایا تھا کہ وہ 44 سیٹیں حاصل کرے گی اور کشمیر سے بھی کئی نشستوں پر فتح پا کر اگلی حکومت اپنے بل پر بنائے گی، لیکن وادی سے درجنوں مسلم چہروں کو آگے کرنے کے باوجود یہ جماعت وادی میں ایک بھی سیٹ پر جیت درج نہ کرا سکی ہے۔ بی جے پی کی ڈاکٹر ہنا بٹ، موتی کول، زبیر وانی، مسعود الحسن اور نیلم گاش سمیت قریب 30 امیدواروں کو وادی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے ایک ماہ پر محیط اس انتخابی عمل کے دوران تمام علیحدگی پسند رہنماؤں کو گھروں یا جیلوں میں قید کیا گیا اور سینکڑوں نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ سعید علی گیلانی، میرویز عمر فاروق، شبیر شاہ اور یاسین ملک نے ان انتخابات کو ایک فوجی مشق قرار دے کر کشمیر میں رائے شماری کے انعقاد کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
حالیہ انتخابات میں بی جے پی کی حکمت عملی موضوع بحث رہی۔ وزیراعظم مودی انتخابی مہم کے دوران خود سری نگر آئے اور انہوں نے ووٹروں سے کہا کہ مجھے ایک موقع دیجیے۔ ہم نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار الطاف حسین سے بات کی جو بی بی سی اردو سے منسلک رہ چکی ہیں، اور ان سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ بی جے پی کی حزب خواہش اس کو اتنی نشستیں نہیں مل سکیں جتنا کہ وہ چاہ رہی تھی، تو کیا اسے بی جے پی کی ناکامی سمجھا جائے، بی جے پی کو ایک ناکام جماعت سمجھا جائے کشمیر کے حوالے سے؟ الطاف حسین،
دیکھیے میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ ناکام، اگر ان کی خواہش تھی کہ وہ 44 سیٹیں حاصل کریں اور یہاں حکومت بنائیں تو ان کا یہ ایک بہت بڑا ایک مطلب انہوں نے اپنے لیے یہ حادث مقرر اگر کیا تھا تو وہ کسی کو نہیں لگتا تھا کہ وہ اس کو حاصل کر پائیں گے، لیکن اس لحاظ سے تو وہ ان کا وہ ہدف نہیں پا سکے وہ۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس پچھلے الیکشن میں 11 سیٹیں وہ حاصل کر پائے تھے، لیکن اب کی بار ان نے 25 سیٹیں لی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔
الطاف، اس سے پہلے کہ ہم آئندہ کی حکومت سازی پر بات کریں، آپ بہت ہی ایک سیزن جرنلسٹ ہیں وہاں کے اور آپ سب اس پہ رپورٹنگ بھی کرتے رہے خود بھی، کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے ان انتخابات میں کہ ریاست جموں اور کشمیر میں مذہب کے نام پر تقسیم بڑھ گئی ہے، لیکن کیا مسلمان ووٹروں نے بھی کشمیر کی دوسری جماعتوں کو مذہب کے نام پر ووٹ دیا ہے؟
یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے تو وہ جو میدان میں آئے تھے اس سے پہلے پورے ہندوستان میں الیکشن ہوئے جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بہت بڑی کامیابی ہوئی، ان کی حکومت بنی ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پولرائزیشن کی، تقسیم کیا لوگوں کو ہندو اور مسلم کے نام پہ، تو اب یہاں بھی وہی نسخہ وہ آزمانا چاہتے تھے، تو ہوا بھی ایسا ہی ہے کہ تقسیم ہو چکی ہے ریاست مذہبی بنیادوں پہ، ریجنل بنیادوں پہ پہلے ہی تقسیم ہو چکی تھی کسی حد تک، اب مذہبی بنیادوں پر انہوں نے دوبارہ اس کو تقسیم کیا ہے۔
الطاف، علیحدگی پسند دھڑوں نے ان انتخابات میں براہ راست حصہ نہیں لیا ہے، لیکن کیا وہ بلا واسطہ انتخابی عمل پہ ووٹروں پہ اثر انداز ہوئے ہیں، اور ان نتائج کو وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، یہاں جو علیحدگی پسند قیادت ہے وہ جب بھی یہاں انتخابات ہوئے کرائے گئے تو انہوں نے بائیکاٹ کی اپیل کی، آج بھی اپیل کی، پہلے بھی اپیل کی، لیکن اس اپیل کا کوئی زیادہ اثر کری ہم نے نہیں دیکھا، اور بلکہ اب کی بار سعید صلاح الدین جو عسکری تنظیموں کے اتحاد کے سربراہ ہے ان کا ایک بیان آیا تھا، انہوں نے حریت کانفرنس کے دو دھڑوں سے یا بلکہ جو علیحدگی پسندوں کی سیاسی قیادت ہے ان سے کہا تھا کہ آپس میں مل بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ الیکشن کوئی ایشو ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ علیحدگی پسند قیادت کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے، تو اس کا بھی ایک مطلب یہ اب کی بار ہم کہیں گے کہ عسکری پسندوں کی طرف سے یا تو ان کی ایسا کوئی زیادہ کوشش نہیں ہوئی کہ اس الیکشن میں رکھنا ڈالا جائے، اور جہاں بھی ووٹ ڈالے گئے لوگوں نے ان کے دلوں میں وہ پہلے کی طرف خوف نہیں تھا، تو اس لیے زیادہ بڑی کوشش سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی. لیکن یہ جو بائیکاٹ کی اپیل آج بھی ہوئی, پہلے بھی ہوتی تھی اور زیادہ تر لوگوں نے اس کو اب تک نظر انداز ہی کر دیا.
اچھا الطاف, بس آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب مرحلہ ہے حکومت سازی کا, تو اس وقت پی ڈی پی جو کہ ریاست کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے, کیا نظر آتا ہے کس کس سے اتحاد کر کے مخلوط حکومت بنا سکتی ہے یا بنائے گی؟
دیکھیے ان کی تو نیچرل پارٹنر بن سکتی تھی کانگریس, بلکہ کانگریس نے یہ آفر بھی کی, پیشکش بھی کی ہے, وہ تیار ہے ان کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے اور پھر کچھ انڈیپینڈنٹس کو ملا کے وہ حکومت بنا سکتے ہیں پی ڈی پی والے, لیکن ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے, اس پہ وہ سوچ رہے ہیں, کیونکہ جموں میں بھارتیہ جنتا پارٹی بہت بڑی تعداد کے ساتھ آئی ہے, سامنے آئی ہے, بڑی جماعت بن کے آئی ہے, تو اور دلی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے, کہیں ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اس لیے آج پی ڈی پی کا جو بیان آیا ہے ان کے ترجمان نے, ان نے کہا کہ کانگریس ایک شکست خورد جماعت ہے, ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. دوسرا ان نے کہا بی جے پی کے ساتھ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ پچھلی بار جب عمر عبداللہ یا نیشنل کانفرنس نے کانگریس کے ساتھ اتحاد کیا تو بیسکس جو تھی بنیادی باتیں ان کو ورک آؤٹ نہیں کیا گیا کہ کامن منیمم پروگرام کیا ہوگا, اور ان کا اشارہ یہ تھا کہ وہ کامن منیمم پروگرام پہلے طے کریں گے, پھر ہی تب جا کے کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کریں گے. انہوں نے ابھی تک سارے امکانات کھلے رکھے ہیں, کانگریس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, بی جے پی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے ریاست میں کس طرح کی سیاست چلے گی, کیونکہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وادی میں بی جے پی اور جموں میں بی جے پی آئے, جبکہ لداخ کا جو ریجن ہے وہاں نہ پی ڈی پی ہے اور نہ بھارتیہ جنتا پارٹی.
سری نگر سے یہ تھے سینئر صحافی الطاف حسین. کشمیر میں دوبارہ آئیں گے اور علیحدگی پسندی کے مستقبل پر بات کریں گے, لیکن پہلے ذرا دلی چلیں. صحافی اور تجزیہ کار سیما مصطفیٰ سے ہم نے رابطہ کیا اور یہ پوچھا کہ بی جے پی کے رہنماؤں کی تقریروں کے مطابق ان کی پالیسی تھی کہ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 میں تبدیلی لانے کے لیے ریاست جموں اور کشمیر کی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کرائی جا سکے, لیکن اب جبکہ بی جے پی کو اتنی نشستیں نہیں مل سکی ہیں جتنی کہ وہ چاہ رہی تھی, تو اب بی جے پی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ سیما مصطفیٰ:
نہیں, وہ ان کو سیٹ تو ملی نہیں ہے, خالی 25 سیٹ ملی ہے, وہ بھی خالی جموں سے, لداخ سے ایک بھی سیٹ نہیں ملی, کشمیر سے ایک بھی سیٹ نہیں ملی. پر یہ آرٹیکل 370 ان لوگ کا ایجنڈا ہے, تو یہ سوچنا کہ یہ لوگ اس پہ چپ چاپ بیٹھیں گے مجھے نہیں لگتا ہے. آئی تھنک یہ آرٹیکل 370 کا جو ایشو ہے یہ چلے گا اور تیزی سے چلنے کی کوشش کریں گے.
اچھا, تو سیما یہ بتائیے گا کہ ریاست جموں اور کشمیر کے جو انتخابی نتائج ہیں کس حد تک بھارت کی مین سٹریم سیاست میں لانے میں کامیاب ہوں گے؟
مین سٹریم میں ایک الیکشن میں مین سٹریم اور نان مین سٹریم کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ تو پہلے کانگریس کی کا ووٹ تھا جو اب بی جے پی کے پاس آیا ہے, خاص کر جموں کا.
آپ سمجھتی ہیں کہ کانگریس کا ووٹ جو ہے وہ اب بی جے پی کے پاس آ رہا ہے, تو جموں اور کشمیر کے انتخابات میں بھارت کی جو مین سٹریم جماعتوں میں بی جے پی کو صرف ہندو اکثریتی علاقوں میں کامیابی حاصل ہوئی اور کانگریس کمزور ہوئی, کیا اس ریاست میں بھی دیگر ریاستوں کی طرح علاقائی جماعتیں اب مضبوط ہو رہی ہیں یا یہ علیحدگی پسند سیاست اور مضبوط ہو رہی ہے کسی اور شکل میں, مذہب کے نام پر, ریجن کے نام پر؟
جی نہیں, یہ اگر آپ کانگریس دیکھیے تو کانگریس کے خالی 11-12 سیٹس ہیں, پر وہ سب علاقوں میں ہیں, لداخ میں ان کو 3 ملی, کانگریس کو جموں میں بھی ملی ہیں اور کشمیر میں بھی, اور نیشنل کانفرنس کا بھی ایسی رہا ہے. پی ڈی پی کی زیادہ تر سیٹ کشمیر سے آئی ہیں اور بی جے پی کی سب سیٹ جموں سے آئی ہیں. تو پر یہ ہم لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ بی جے پی کی جو بیس ہے وہ تو ہے ہی ریلیجن کا اور ہندو راشٹرا کا, جیسے ابھی آر ایس ایس کے جو چیف ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے, تو ان کی جو پالیٹکس ہے وہ اسی بیس پہ رہے گی. پر اور لوگوں کو کہنا کہ وہ کوئی ریلیجس پالیٹکس پلے کر رہے ہیں وہ ابھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے.
اچھا, فی الحال آپ سمجھ رہی ہیں کہ کانگریس جو ہے مین سٹریم پارٹی وہی ہے جسے تینوں جگہوں سے علاقوں سے ووٹ ملے ہیں؟
جی ملے ہیں, اور ان کی پالیٹکس رہی ہے, مطلب سسپیشس رہی ہے, پہلے بھی ہم لوگ نے اس کے خلاف لکھا ہے, پر اس بار نہیں رہا. اور اس بار کوشش رہی تھی ان سب پارٹیز کی کہ سب طبقوں کا ووٹ لیں, تو سیگریگیٹ کرنے کی کوشش نہیں ہوئی تھی.
اچھا سیما, بس آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے حال ہی میں کشمیر کے بارے میں اپنی روایتی پالیسی کی بہت تکرار شروع کر دی ہے, تو آج کے جو نتائج ہیں دہلی کی نظر میں پاکستان کی اس روایتی پالیسی کے لیے مددگار ثابت ہوں گے؟
نہیں, مددگار تو نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ سپریڈ نہیں کر پائے, یہ ریسٹرکٹ ہو گئی بی جے پی جموں میں, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ یا تو مدد انہیں ملے گی یا ان کے خلاف کوئی چیز ہوگی. آئی تھنک ویری مچ سملر ہم لوگ کو دکھے گی, ایٹ لیسٹ فار سم ٹائم, جو یہاں کی گورنمنٹ ہے ان کی پالیٹکس ہے, اتنی زیادہ فرق نہیں دکھے گا مجھے. اور جب تک فرق دکھنے کا وقت آئے گا تب تک دلی میں بھی کافی مطلب کئی چیزیں ہو رہی ہیں پورے دیش میں, اور کئی اور الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو دیکھیے کیا ہوتا ہے.
ابھی صورتحال غیر واضح ہے, یہ بتا رہی تھیں دلی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سیما مصطفیٰ. اور دلی سے ہی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں انورادھا بھسین, جو ویسے جموں میں کشمیر ٹائمز کی مدیر اعلیٰ ہیں لیکن اس وقت وہ دلی میں ہیں. تو انورادھا, ہم آپ سے اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نتائج کشمیر کو کس طرف لے جائیں گی, لیکن پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اور کرنا چاہوں گی کہ کیا انتخابات سے قبل ہونے والی لائن آف کنٹرول پر جھڑپوں کا بی جے پی کو ان انتخابات میں کوئی فائدہ ہوا؟
جی بے شک ہوا, کیونکہ کچھ علاقے ایسے تھے جموں ریجن کے جہاں پہ انہوں نے 25 سیٹیں جہاں حاصل کی ہیں, خاص طور پہ جو انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ ہیں, جہاں پہ خاص طور پہ ہندو میجورٹی پاپولیشن ہے, اس کو انہوں نے ایک ملٹرسٹک ڈسکورس جو ایک شروع ہوا, اور جس طرح سے یہ آر ایس ایس کی نے بھی وہاں پہ بہت کیمپیننگ کی اور بی جے پی والوں نے بھی کی, اور اس طرح کا ایک اوپینین کریٹ کیا گیا کہ جیسے مودی کی وجہ سے ہی ہم پاکستان کو بہت جو ہے اچھا سرارا جواب دے سکے, تو اس طرح کی باتیں چل رہی تھی, اور ان کو لگ رہا تھا ہماری حفاظت جو ہے وہ مودی ہی کر سکتا ہے. یہ اس قسم کے سپنے ان کو دکھائے گئے, اس قسم
جی انورادھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ موجودہ انتخابات میں بی جے پی کو مجموعی اکثریت تو نہیں مل سکی, تو یہ جو اب اس وقت انتخابات کے نتائج ہیں کیا وہ اس ریاست کو ایک نئی تقسیم کی جانب لے جا رہے ہیں؟
یہ ورڈکٹ جو ہے تقسیم کی طرف لے جا رہا ہے, بٹ اٹ ڈیپینڈ اس میں آگے ہم کیا کر سکتے ہیں, واٹ آر دی بیسٹ پاسبل پاسبلٹیز. ایک تو ہے بی جے پی, اگر ہم اس کو بی جے پی کو اگر پی ڈی پی الائنس میں جاتی ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ سوئسائڈل ہوئے گا, اینڈ اس سے مجھے لگتا ہے اس کا ریئیکشن کشمیر میں اتنا ہو سکتا ہے کہ انسرجنسی بھی آ سکتی ہے دوبارہ سے. لیکن ان کو جو اگر ہم پی ڈی پی کسی اور کے ساتھ الائنس میں جاتی ہے ان کو چھوڑتی ہے, ان کے لیے یہ دقت ہوتی ہے کہ سینٹر کے ساتھ دلی کے ساتھ ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے, اور دوسرا وہ جموں ریجن میں کیونکہ اب وہ اتنی زیادہ اکثریت میں ہیں, 25 سیٹیں ان کے پاس, وہ اپوزیشن میں رہ کے بھی ایک نیوسنس ویلیو ان کا پلے کر سکتی ہیں. پر یہ دونوں صورتحال کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے جو وہ پہلی صورتحال ہے کہ وہ ایک الائنس میں جائیں پی ڈی پی اور بی جے پی, وہ سب سے بڑا خطرہ ہوئے گا اس وقت اسٹیٹ کے لیے, انڈیا کے لیے, پاکستان کے لیے.
انورادھا, آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ آئندہ کی جو حکومت سازی ہوگی اس کی وجہ سے انسرجنسی بھی آ سکتی ہے, تو میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت کشمیر میں جو عسکریت پسندی اور علیحدگی پسندی موجود ہے, ان نتائج کا اس وقت ان پر کیا اثر نظر آتا ہے آپ کو؟
دوبارہ
میں یہ کہہ رہی تھی, کیا یہ جو نتائج ہیں, یہ جو کشمیر میں اس وقت عسکریت پسندی اور علیحدگی پسندی چل رہی ہے, ان نتائج کا کوئی اثر پڑے گا اس پر؟
نہیں ان نتائج کا نہیں پڑے گا, کیونکہ ویلی میں تقریباً ایک آواز اٹھی ہے جو لوگوں نے جو بڑھ چڑھ کے اس بار جو الیکشن میں حصہ لیا اور یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا, وہ لوگوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو ایک طرف رکھا, انہوں نے کہا وہ بھی ہے اور ہمیں اپنے روزمرہ کی جو ضرورتیں ہیں گورننس کے ایشوز ہیں یہ الگ ہیں, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ سیپریٹسٹ لیڈرشپ وہ ان کو ایڈریس نہیں کر پائی ہے.
جی اس کا جی جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں.
اوکے
اچھا اچھا انورادھا بھسین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. کشمیر میں انتخابی نتائج پر ہم نے تفصیل سے بات کی اور یہ تھیں کشمیر ٹائمز کی مدیر اعلیٰ انورادھا بھسین. یہ خبر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پر بھی موجود ہے. سربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے وہ محمد حفیظ اور سعید اجمل کو جلد آئی سی سی ورلڈ کپ 2015 میں دیکھنا چاہتے ہیں. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے انہوں نے مزید کہا,
میری کوشش یہ ہوگی کہ بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں آنا شروع کر دیں. Let's play cricket here. یہ سیکیور جگہ ہے, تمام فیسلٹیز ہیں, رہنے کی بھی ہے, سیکیورٹی بھی ہے, گراؤنڈز بھی ہیں, سب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قدم ہمیں اٹھانا چاہیے اور یہاں پر امپورٹنٹ ٹیمز کو ہم بلائیں تاکہ مینز ٹیم بھی آہستہ آہستہ یہاں آنا شروع ہو.
انہوں نے توقع ظاہر کی کہ مصباح الحق جلد فٹ ہو کر ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے. پی سی بی نے چار کرکٹرز شاہد آفریدی, وہاب ریاض, محمد عرفان اور فواد عالم کو سینٹرل کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. نوٹس میں کھلاڑیوں سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ وہ این او سی کے بغیر اشتہار میں کام کرنے کی وجہ سے آگاہ کریں, ورنہ ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. فاسٹ بالر بھونیشور کمار نے بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے دیا گیا گریڈ اے کانٹریکٹ حاصل کر لیا ہے, جس کے تحت وہ کانٹریکٹ لسٹ میں درجہ اول میں آنے والے پہلے پانچ کھلاڑیوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں, جن میں کپتان مہندر سنگھ دھونی, وراٹ کوہلی, سریش رائنا اور اشوین شامل ہیں. آسٹریلیا کے سابق بلے باز میتھیو ہیڈن کا کہنا ہے کہ انگلش کرکٹ بورڈ کیون پیٹرسن کو نظر انداز کر کے بڑی بھول کر رہا ہے. انہیں ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں شامل نہ کرنا بڑی بیوقوفی ہے. وہ انگلش ٹیم میں اپنی جگہ دوبارہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں. ایئن مارگن کو ون ڈے ٹیم کا کپتان مقرر کیے جانے پر پیٹرسن نے سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں کپتان بننے پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے اور انگلش کرکٹ ٹیم میں دوبارہ واپسی کی خواہش کا اظہار کیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز. بنگلہ دیش میں ایک خصوصی عدالت نے 1971 میں پاکستان سے آزادی کی جنگ کے دوران پاکستانی فوج کا ساتھ دینے پر ایک سابق وزیر کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے. اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے آنے کو ہے. یہاں سربین اپنے نصف کو پہنچا. اب اہم خبروں کی شہ سرخیوں کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ریاستی انتخابات میں تمام سیاسی جماعتیں واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں. البتہ مرکز میں برسر اقتدار بھارتیہ جنتا پارٹی نے پہلی مرتبہ سب سے زیادہ 25 نشستیں جیتی ہیں. پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے کے بعد قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے نئے اقدامات کو حتمی شکل دی ہے۔ مجوزہ اقدامات کا مسودہ کل اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کو کام کرنے سے روک دیا ہے، اور بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے مقدمات کی سماعت کرنے والے ٹرائبونل نے سابق وزیر محمد قیصر کو موت اور چار مرتبہ عمر قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ ان پر 1971 کی جنگ آزادی میں پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر قتل اور ریپ کے 7 الزامات تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں کشمیر میں انتخابی نتائج پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور یہ اس وقت بی بی سی اردو آن لائن پر یہ تفصیلی خبر موجود ہے کہ کشمیر الیکشن میں جموں اور وادی کی نظریاتی تقسیم واضح نظر آئی۔ اس کے علاوہ ایک فیچر شائع ہوا ہے یہاں پر، اگر واقعی یہ عمران خان کی جنگ بن گئی، اس میں کیا لکھا گیا ہے، اس کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام حاضر ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے افغان فوج اور ایساف کمانڈر نے راولپنڈی میں ملاقات کی ہے، جبکہ وزیراعظم کی سربراہی میں انسدادی دہشت گردی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہوں میرا کنول۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق افغان نیشنل آرمی کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل شیر محمد کریمی نے افغانستان میں تعینات ایساف کے سربراہ جنرل جان کیمبل کے ہمراہ جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے افغانستان کی جانب سے حال ہی میں افغان سرحدی علاقوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کیے جانے والے آپریشن کی تعریف کی۔ جنرل راحیل شریف نے ہر سطح بشمول متعلقہ علاقوں میں تعاون پر مبنی کاروائیوں اور خفیہ معلومات کے تبادلے کے لیے افغان اور ایساف کمانڈر کو مکمل حمایت فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ جنرل کریمی اور جنرل جان کیمل نے پشاور میں دہشت گردی کے واقعے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان کی فوجی قیادت کو یقین دہانی کروائی کہ دہشت گردی کے خاتمے اور افغان سرزمین سے شدت پسندوں کے خاتمے کے لیے تعاون کیا جائے گا۔ پاکستان، افغانستان اور ایساف کے کمانڈرز کے درمیان ہونے والے سہ فریقی مذاکرات میں آرمی چیف کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور دیگر اہم فوجی رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطے کی مجموعی صورتحال، پاک افغان سرحدی تعاون اور سرحدی نظام کے بارے میں پروٹوکول پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل 16 دسمبر کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں کے حملے کے اگلے روز ہی پاکستان کے آرمی چیف نے کابل کا ہنگامی دورہ کیا تھا اور افغانستان کی سول اور فوجی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی تھیں۔ دوسری جانب وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کی سربراہی میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ایک اہم اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او، ڈی جی ایم آئی اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اور وفاقی وزیر داخلہ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں آپریشن ضرب عضب اور آپریشن خیبر ون پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ شدت پسندی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی ایکشن پلان بھی زیر غور آیا۔ اپنے بیان میں پاکستان کے وزیراعظم نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ شدت پسندوں اور ان کے حامیوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت تمام شہریوں کو تحفظ فراہم کرے گی، جس میں کسی فرقے، عقیدے اور ذات کی تمیز نہیں رکھی جائے گی۔ حمیرہ کول، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور ہماری اگلی رپورٹ بھی اسی سے متعلق ہے کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد بنائی جانے والی قومی ایکشن کمیٹی نے پورے ملک میں سریع الحرکت فورس تعینات کرنے کی سفارش کی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی قومی ایکشن کمیٹی نے قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی کو مزید فعال بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یہ تفصیلات بتا رہی ہیں اسلام آباد سے شہزاد ملک اپنی اس رپورٹ میں۔
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے سربراہی میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے قائم کی جانے والی پارلیمنٹ کی قومی ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں جن سفارشات پر اتفاق کیا گیا ہے، اس میں نیکٹا یعنی قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی کو مزید فعال بنانے کے ساتھ ساتھ ملک میں سریع الحرکت فورس تعینات کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اس نقطے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ نیکٹا ملک بھر میں شدت پسندوں کے کوائف اکٹھے کرے گا۔ اجلاس میں موجود سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ملک بھر میں شائع ہونے والے قابل اعتراض مواد کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے شیڈول 4 کے تحت ٹرائل کیا جائے، جس میں پرنٹر اور پبلشر کے لیے سخت سزائیں تجویز کی جائیں گی۔ اجلاس میں ان مذہبی اجتماعات پر بھی پابندی لگانے پر اتفاق کیا گیا جس میں لوگوں کو جمع کر کے کسی مسلک کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگ پر بھی پابندی لگانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اجلاس میں دہشت گردوں کو ملنے والی مالی امداد کو روکنے کے لیے ایف آئی اے یعنی وفاقی تحقیقاتی ادارے میں خصوصی ونگ کے قیام پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے ارکان نے دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ پر کنٹرول سے متعلق صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے صوبوں کو اسلحہ سے پاک کریں۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں انتظامی اور قانونی مسائل کا جلد از جلد حل تلاش کیا جائے۔ اجلاس میں میڈیا سے متعلق اتفاق رائے پایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے کسی بھی قسم کے بیان یا پیغام نشر کرنے پر پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کی تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کر کے انہیں اپنے وطن واپس بھجوانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی اور پشاور میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق سفارشات تیار کرنے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اب بھی جاری ہے جس میں ملک بھر اور بالخصوص قبائلی علاقوں میں فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اطلاعات کے مطابق جماعت اسلامی نے ملک بھر میں فوجی عدالتوں کے قیام کی مخالفت کی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
آرمی پبلک اسکول کا ایک اور زخمی بچہ آج دم توڑ گیا۔ وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں شمیں روشن کی اور صوبہ اسمبلی میں اراکین اسمبلی کے ساتھ گلوکاروں نے شدت پسندی کے خلاف نغمے پیش کیے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
محمد ایجنسی کے علاقے یکغن میں کنی بانڈا کے قریب 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت نہیں ہو سکی۔ لاشیں غلنی ہسپتال میں لائی گئیں جہاں ان کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے مقامی قبرستان میں ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد کی عمریں 25 سے 30 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ادھر آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد مختلف شہروں میں سرچ آپریشن شروع کیے گئے ہیں۔ پشاور کے متھرا کے علاقے میں گھر گھر جا کر تلاشی لی گئی۔ اس موقع پر پولیس کے ہمراہ بارود سونگنے کی صلاحیت رکھنے والے کتے یعنی سنیفر ڈاگز بھی تھے۔ صوبے کے دیگر شہر جیسے ایبٹ آباد، بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی مشتبہ مقامات پر چھاپے لگائے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ اسکول حملے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں۔
دیکھیے، یہ لیپس تو اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس وقت ہم وار سچویشن میں ہیں، انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہے۔ چونکہ زیادہ تعلق اس کا آرمی کے ساتھ ہے تو انہوں نے سب کچھ خود کنٹرول کیا ہوا ہے۔ صوبائی حکومت ان کو پوری سپورٹ دے رہی ہے جہاں پر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہو۔ تو اس وقت کافی انفارمیشنز آئی ہے، کچھ افغانستان سے اس میں رابطے تھے اور کچھ ہمارے پاکستان کے لوگ تھے، تو ڈیٹیل انفارمیشن تو ابھی میں نہیں دے سکتا لیکن کافی حد تک کام ہو چکا۔ گرفتاریاں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں، جو سمز لوکیٹ ہوئے ہیں وہاں پر پنجاب میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہاں پر بھی دو تین جگہ سے ان سے رابطے تھے وہاں پر بھی گرفتاریاں ہوئی۔
یہاں ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اسکول پر حملے کے لیے 7 شدت پسند اسکول کے اندر داخل ہوئے تھے جن میں سے ایک واپس نکل گیا تھا۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ حملہوروں کے 4 ساتھی اسکول کے باہر معاونت کے لیے موجود تھے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حملہوروں نے اسکول کے اندر داخل ہونے کے لیے سیڑھی کا استعمال کیا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چھلانگ لگانے سے خودکش جیکٹس پھٹ سکتی تھیں۔ حملہوروں کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ سب لنڈی کوتل سے روانہ ہوئے تھے جن میں افغان اور پاکستانی حملہور شامل تھے۔ آج پشاور کے فوجی ہسپتال میں ایک اور زخمی بچہ دم توڑ گیا جس کے بعد ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 134 ہو گئی۔ سی ایم ایچ اور لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں اب بھی 30 کے لگ بھگ زخمی زیر علاج ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج وزیر اعلیٰ پرویز خٹک، وزراء اور اراکین اسمبلی نے شمیں روشن کیں۔ اسکول حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے بچوں اور دیگر عملے کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اس موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہلاک ہونے والے بچوں کے نام پر ان کے اپنے شہروں میں اسکولوں کے نام بچوں کے نام پر رکھے جائیں گے۔
کینڈل لائٹس کی روشنی میں ہم جمع ہوئے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کی یاد میں یہ ہم نے پروگرام بنایا اور صوبائی حکومت اور ہمارے جتنے ممبران اسمبلی یہاں پر حاضر ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور ہم نے صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے شہدا بچے یا اسٹاف تھے ان کے نام پر ہمارے صوبے میں جس ضلع سے وہ شہید ہوئے یا زخمی ہوئے ہم سارے اسکولز ہمارے جو ہے ان کے نام پر ان سے نام سے ہم ان کر دیں گے۔
اس موقع پر پشتو زبان کے گلوکار موجود تھے جنہوں نے شدت پسندی کے خلاف نغمے پیش کیے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
کراچی میں سندھ ہائی کورٹ نے سزائے موت کے منتظر قیدی شفقت حسین کی جانب سے سزا کے خلاف دائر کی جانے والی درخواست تکنیکی بنیاد پر مسترد کر دی ہے۔ یہ درخواست ایک سماجی تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سارہ بلال کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں نامنگار حسن کاظمی سے۔
مقدمے کی سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ درخواست شفقت حسین کی کم عمری کو مد نظر رکھنے سے متعلق ہے، اس لیے سندھ کی عدالت عالیہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کیس میں سپریم کورٹ یعنی عدالت عظمیٰ پہلے ہی ایک فیصلہ دے چکی ہے۔ واضح رہے کہ شفقت حسین کے کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کیونکہ ٹرائل کورٹ میں ان کی عمر کے معاملے کو نہیں اٹھایا گیا تھا، اس لیے اب عدالت عظمیٰ کسی نئے ثبوت پر غور نہیں کر سکتی۔ اس طرح وہاں بھی ان کی درخواست تکنیکی بنیاد پر ہی مسترد کر دی گئی تھی۔ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی سارہ بلال، جو آج سندھ کی عدالت عالیہ میں شفقت حسین کی وکیل کے طور پر پیش ہوئی تھیں، ان کا کہنا ہے کہ شفقت حسین کا خاندان بہت ہی غریب ہے اور انہیں ٹرائل کورٹ میں اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے سرکاری وکیل پر انحصار کرنا پڑا تھا، جس نے ان کا مقدمہ صحیح انداز میں نہیں پیش کیا، یہاں تک کہ ان کی کم عمری کا معاملہ بھی عدالت کے سامنے نہیں اٹھایا تھا۔ شفقت حسین کو اغوا اور قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، اگرچہ 2004 میں جب انہوں نے یہ مبینہ طور پر جرم کیا تھا اس وقت ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ وکیل کے مطابق شفقت حسین سے تشدد کے ذریعے اعترافی بیان حاصل کیا گیا تھا۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
اور ہمارے ساتھی ہارون رشید نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سزائے موت کے قیدی شفقت حسین کے خاندان سے بات کر کے یہ رپورٹ تیار کی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی وادی نیلم میں ایک خاندان آج کل شدید کرب سے گزر رہا ہے۔ 4 بھائیوں اور 3 بہنوں پر مشتمل اس خاندان کے سب سے چھوٹے بیٹے شفقت حسین کو کسی بھی وقت سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ اس کی 80 سالہ والدہ مخنی بیگم اور بہن بھائی مساجد اور درگاہوں کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ والدہ کہتی ہیں کہ بیٹے کے لیے رو رو کر آنکھوں کا نور بھی کھو چکی ہیں۔ مخنی بیگم:
کوئی دماغ کام نہیں کر رہا، بس یہ سوچ وا بلا چھوئی دیا، جل گئی دیا، زندگی جل گئی دیا، مار کے خود زندگی جل گئی دیا، کہ جو سمجھ نہیں دی، پاگل ہوئی دی جلدی ہیں، دوانی ہوئی دی جلدی ہیں، بچے کو آخی آوا ہی آوا، بچہ پہنچے ہی پہنچے۔
شفقت کے بڑے بھائی منظور حسین کا الزام ہے کہ پولیس نے 2004 میں شفقت کو مار مار کر زبردستی اس سے اقبال جرم کروایا۔ پولیس نے مبینہ طور پر 3 انگلیوں کے ناخن بھی نکال دیے۔
یقین مانے جب پولیس میں نے نام لیا نا، وہ سلوار میں اس کا پیشاب نکل گیا۔ وہ کہنے لگا نے مجھے اتنا 4 مہینے رکھا اور شدید کیا میرے ساتھ، جس کو کوئی حساب نہیں، اور سر پہ ہاتھ رکھ رو رہا تھا، کہنے لگا میں میرے ساتھ بہت شدید کیا، پولیس کے میں نام نہیں لے سکتا ہوں۔ اور پولیس والوں نے اتنا مارا تھا کہ جو ہے نا وہ دس 11 سال کا بچہ، اوکے اس لیے کام تو نہیں کر سکتا سر، آپ خود انصاف کر۔
تو پھر وکیل کیا آپ لوگوں نے؟ کیا
اتنی مالی تو ہمارے پاس تھی نہیں کہ ہم وکیل کریں۔ ایک وکیل کیا تھا نا، جو ہے نا سر آپ کو پتہ ہے وکیل جو ہے نا، وکیل بھی آج کل جب پیسہ ہو تو وکیل بھی کیس چلاتے، پیسہ نہیں ہو تو اس کا کیا چلائیں گے۔
خبریں سن دیں پھر برداشت نہیں ہو سکتی اس سے۔
آپ دیدہ آنکھوں سے بہن سمیرا نے بتایا کہ پیار سے بابڑا کہلوانے والے بھائی کے لیے کسی جانب سے اب انہیں مدد کی کوئی امید نہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ کم عمر افراد کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا شفقت کے لیے یہ سزا زیادہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو سزائے موت دینے کے فیصلے کی اس وقت ملک میں اکثریت حمایت کر رہی ہے، لیکن بدلہ لینے کی اس جلد بازی میں قانونی تقاضوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ شفقت کے خاندان کی قانونی مدد کرنے والی غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ کے یاسر شہباز کہتے ہیں،
یہ انتہائی
انتہائی بڑا ظلم ہوگا اور بہت افسوسناک ہوگا اگر جو شفقت جیسے بچے کو انصاف نہیں مل پاتا پاکستان میں اور سپریم کورٹ کے جیسے بڑے عدالت کے اندر, تو یہ بہت ہی ہمارے نظام انصاف پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا, کیونکہ شفقت جیسا 13 یا 14 سال کا بچہ جسے ہائی کورٹ میں ایکسیڈنٹل مرڈر بھی قرار دیا تھا اس کو, اس کے باوجود اسے ATA کے جو دفعات ہیں اس کے اوپر لگانا ہمارے نظام انصاف پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا.
مظفر آباد کی ضلعی کچہری میں روزانہ ہزاروں لوگ انصاف کی تلاش میں آتے ہیں. ایک ایسا نظام انصاف جسے پاکستان میں مہنگا کہا جاتا ہے, وہاں شفقت حسین جیسے ملزموں کے لیے اچھا وکیل کرنا بھی ناممکنات میں شامل ہے. ہارون رشید, BBC مظفر آباد.
حالات حاضرہ کے پروگرام سیٹ بین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ BBC اردو آن لائن پر پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد ایک خصوصی ضمیمہ شائع ہوا ہے. آپ اگر چاہیں تو یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبر جو ہم نے آپ کو ابھی سنوائی کہ سزائے موت پر عمل درآمد کے خلاف درخواست معطل کر دی گئی ہے, مسترد کر دی گئی ہے, یہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ اور کئی فیچر ہیں جو آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ 2014 اضطراب اور عدم استحکام کا سال رہا, یہ ایک خصوصی فیچر ہے جو یہاں موجود ہے. سیربین ابھی جاری ہے.
ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے, ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لے.
پروگرام کھیل کے میدان سے. Chiellini is suggesting that Luis Suarez has bit him.
یہ سارے وہاں سے مراتے لے کے اب ان کو کیڑے نظر آتے ہیں اس کے اندر. ارے اپنا پہلے سسٹم مضبوط کرو.
Germany have scored 7 and it is the heaviest defeat in Brazil's history.
جمعے کی صبح چہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں.
دنیا کے سارے اسپنرز نے میرے سے سیکھا ہے اللہ کی مہربانی سے, اور آپ وہاں پہ مشتاق احمد کو رکھ لیتے ہو بھی انسان ہے تمہارے اوپر.
ان کا اگر وشواس میرے اوپر نہیں ہوتا تو یہ ساری چیزیں میرے لائف میں نہیں ہوتی.
پروگرام کھیل کے میدان سے.
جوکووچ از فور ہینڈ, فیڈرر ود ا بیک ہینڈ انٹو دی نیٹ. جوکووچ از بیک ان دی گرینڈ سلام ونرز سرکل.
جمعے کی صبح چہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں.
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کو کام سے روک دیا ہے. BBC اردو آن لائن کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے.
تینوں درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ کسی فرد کو شریک جرم منانے کا اختیار عدالت کے پاس نہیں بلکہ صرف وفاق کے پاس ہے, اور خصوصی عدالت نے اس سلسلے میں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خصوصی عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ کسی تفتیشی ادارے کو یہ ذمہ داری سونپتی کہ ان تینوں افراد پر عائد الزامات کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرے. منگل کو سماعت کے دوران جسٹس عطر من اللہ نے درخواست گزاروں سے استفسار کیا کہ کس طرح ایک خصوصی عدالت یا بینچ کو کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے, جس پر درخواست گزاروں کے وکلاء خواجہ حارث, وسیم سجاد اور افتخار گیلانی نے سپریم کورٹ کے مختلف فیصلوں کا حوالہ دیا. ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں سپریم جوڈیشل کونسل کو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف زیر سماعت صدارتی ریفرنس کی سماعت سے ایک عدالتی حکم نامے کے ذریعے روکا گیا تھا, اور پھر ایک فل کورٹ بینچ نے اس ریفرنس کی سماعت کی تھی. درخواست گزاروں کے وکلاء نے عدالت سے استدعا کی کہ جب تک ان کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک خصوصی عدالت کی کارروائی روک دی جائے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے. اس پر عدالت نے پرویز مشرف کے وکیل فروغ نسیم سے استفسار کیا کہ انہیں خصوصی عدالت کی کارروائی روکنے پر کوئی اعتراض تو نہیں, اور ان کی جانب سے اعتراض نہ کیے جانے پر جسٹس عطر من اللہ نے خصوصی عدالت کو کام کرنے سے روک دیا. عدالت نے ان درخواستوں کی سماعت کے لیے 3 فروری 2015 کی تاریخ مقرر کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی. تاہم اس وقت تک سنگین غداری کا مقدمہ سننے والی خصوصی عدالت کی کارروائی معطل رہے گی.
یہ فراز ہاشمی تھے. یہ رپورٹ آپ BBC اردو.com پر پڑھ بھی سکتے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں 2 بچیوں سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں, جبکہ اسی ضلع میں ایک اور گیس پائپ لائن کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بارودی سرنگ کے دھماکے کا واقعہ ڈیرہ بگٹی ٹاؤن کے علاقے سنڑی میں پیش آیا.
نامعلوم افراد نے اس علاقے میں بارودی سرنگ نصب کی تھی جو اس وقت ایک زوردار دھماکے سے پٹ گئی جب ایک خاتون اور دو بچیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ دھماکے سے تینوں زخمی ہو گئیں جنہیں علاج کے لیے مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی کیلا کے پیرکو میں ایک اور گیس پائپ لائن کو دھماک خیز مواد سے اڑایا گیا ہے۔ انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق پیر سوری میں نامعلوم افراد نے ایک گیس پائپ لائن کے ساتھ دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ دھماک خیز مواد کے پٹنے سے پائپ لائن کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اس پائپ لائن سے پلانٹ کو گیس کی فراہمی معطل ہو گئی۔ گیس پائپ لائن کو اڑانے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ 72 گھنٹوں کے دوران ڈیرہ بگٹی میں گیس پائپ لائن کو دھماک خیز مواد سے اڑانے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ دوسری جانب ڈیرہ بگٹی قلعہ کے سوئی میں قائم مین گیس پلانٹ میں آتش زدگی سے جو بوائلر متاثر ہوا تھا، تال اس کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان اور دیگر صوبوں کے بعض علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کے باعث صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بنگلہ دیش میں ایک خصوصی عدالت نے 1971 میں پاکستان سے آزادی کی جنگ کے دوران پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر قتل اور ریپ کرنے کے 7 الزامات پر سابق وزیر سید محمد قیصر کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے ہم نے ڈھاکے میں سینئر صحافی سیف الہدا سے رابطہ کیا۔
ان کے خلاف یعنی سید محمد قیصر کے خلاف جو سب الزام لائے گئے، اس میں ماس کلنگ، ریپ اور بھی کئی ایک الزامات لائے گئے۔ سب سے زیادہ ان کے خلاف جو وٹنس لایا گیا وہ ایک گروپ بنائے تھے اپنا، جس کا نام تھا قیصر واہنی، جو کہ ہوبی گنج، چنار گھاٹ اور براہمن باڑیا میں اس وقت تھے۔ تو جو لوگ وہ دیکھے ہیں ان کو، یہ گروپ کو، وہ لوگ صرف وٹنس دیا ہے، ایسے کلنگ اور یہ کہ تشویش کوئی گواہ تو ملا نہیں، لیکن وہ گروپ کے بارے میں جو سب وٹنس لوگ جب بتائے اسی کے بیس پہ یہ ورڈکٹ ہوا ہے۔
سیف الہدا صاحب، یہ جو وزیر اعظم واجد نے جنگی جرائم کا ٹریبیونل بنایا ہے، اس کے بارے میں انسان حقوق کی تنظیمیں اور آزاد ذرائع یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ ٹریبیونل انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا ہے، تو کیا ان کو سید محمد قیصر کو اپنے دفاع کا پورا موقع ملا تھا؟
پورا موقع ملا تھا، لیکن ان لوگ کی طرف سے، ڈیفنس کی طرف سے یہ بھی کمپلین ہے کہ وہ اپنا وٹنس نہیں لا سکے، جا کے پروسیکیوشن کو قریب 30 وٹنس دیا گیا، ان لوگ کی طرف سے کوئی وٹنس شاید تھا نہیں اس کیس میں۔
اس کو کیا جو ایک عوامی اپروول ہوتا ہے، کیا وہ مل رہا ہے؟
نہیں، تھوڑا بہت عوامی اپروول ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ ٹرائل پروسیس بہت کوئی کوئی یہ فالٹی نظر آ رہا ہے، لیکن ان لوگ کا ٹرائل، وار کریمنلز کا جو ٹرائل ہونے کا جو بات ہے وہ ہونا چاہیے، یہ سبھی کوئی بول رہے، جو بھی پارٹی ہے، جتنے بھی پارٹی ہیں سبھی یہ بول رہے کہ نہیں، ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن پروسیس جو ہے یہ پروسیس ٹھیک نہیں، یہ پروسیس رانگ ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کے نام میں، کسی کے خلاف اگر نام اٹھا دیے کہ یہ شخص اس وقت یہ کام کیا ہے، بس اس کا ٹرائل ہونا لازمی ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ کو آئی وٹنس یا کرائم سین وٹنس یا اسٹرانگ ایویڈینس چاہیے، اسٹرانگ ایویڈینس یہ لوگ نہیں لا سک رہے ہیں، یہ ان کا ایک بڑا ویکنیس ہے۔ اسٹرانگ ایویڈینس میں یہ صرف یا تو دلیل یا تو ہسٹری کا کوئی رپورٹ یا نیوز پیپر رپورٹ، اس کے اوپر بیس کر کے ان لوگ کا ایویڈینس کریٹ ہو رہا ہے۔
اور کیا یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے اور جو اب سیاسی فضا وہاں کی بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی آئی وٹنس ہو بھی تو وہ سامنے نہ آتا ہو؟
ایسا تو ممکن کوئی کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پہلے یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک 50-50 ڈیوائڈیڈ ہے ایک دم پورا۔ ایک تو جو عوامی لیگ کے خلاف ہے وہ کبھی نہیں ایویڈینس دینے آئیں گے، یہ وٹنس دینے کبھی نہیں آئیں گے کورٹ پہ، اور وہ 50% جو عوامی لیگ کے اگینسٹ میں ہے وہ یہ ٹرائل کے خلاف ہے اندر سے، لیکن باہر سے وہ بولتے نہیں ہیں۔ یہ
ڈھاکے سے یہ تھے سینئر صحافی سیف الہدا، جو بتا رہے تھے کہ سابق وزیر سید محمد قیصر کو سزائے موت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈھاکے سے رخ کرتے ہیں مشرق وسطی کا۔ عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند گروہ داعش کی کارروائیوں میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران کافی تیزی دیکھنے میں آئی، جس میں انہوں نے مقامی آبادیوں کو محصور کیا اور کئی مغوی غیر ملکیوں کے سر قلم کیے۔ لیکن پہلی بار انہوں نے ایک جرمن ادیب کو اپنے زیر قبضہ علاقوں تک رسائی دی۔ اس جرمن ادیب نے عراق کے شہر موصل میں 6 روز گزارے، اور اس دوران انہوں نے جو دیکھا اور سنا وہ بی بی سی کی کیرولین ہولے کو بتایا، اور یہ ہمیں بتا رہی ہیں شمائلہ خان۔
جرمن ادیب جورجن ٹوڈن ہوفر شام کے علاقے رقہ سے عراق کے شہر موصل میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ والے علاقوں میں پہنچے تھے، جہاں انہوں نے 6 دن گزارے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ گروپ انتہائی طاقتور اور صفاق ہے، اور ان کی توقع کے برعکس ان کا سامنا کرنا مشکل ہوا۔ مسٹر ٹوڈن ہوفر کا کہنا تھا کہ انہوں نے دولت اسلامیہ کے حامیوں کو انتہائی حوصلہ افزا اور گروپ کی جانب سے مظالم کا حامی پایا۔ یہ شدت پسند ہر جانب پائے جاتے ہیں، جس کے بارے میں مسٹر ٹوڈن ہوفر کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ہر طرف پھیلاؤ کا مطلب ہے کہ انہیں فضائی حملوں میں نشانہ بنانا مشکل ہے۔ دولت اسلامیہ نے اس سال جون میں موصل پر بڑی تیزی سے قبضہ کر کے خلافت کے نفاذ کا اعلان کر دیا تھا۔ مسٹر ٹوڈن ہوفر نے موصل میں دیکھا کہ یہ گروپ سنی اسلامی روایات کو سختی سے نافذ کرتا ہے۔ پوسٹرز پہ مردوں کے لیے ہدایات درج ہیں کہ عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے، جبکہ عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ کے رکھیں۔
دولت اسلامیہ کے یہ شورش زدہ افراد موصل کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں اور عورتوں سے کیسا سلوک روا رکھیں، کیسے عبادت کریں، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔
مسٹر ٹوڈن ہوفر نے بتایا کہ مثلاً شدت پسند کہتے ہیں کہ آپ ویسے کپڑے نہ پہنیں جو کافر مردوں اور عورتوں کے کپڑوں سے مماثلت رکھتے ہوں۔ اشتہاری بورڈز پہ لگی تصویروں کو کالا کر دیا گیا ہے، جبکہ کتابوں کی دکان پر مذہبی احکامات سے متعلق کتابیں اور پامفلٹس نظر آتے ہیں، جن میں غلاموں کے ساتھ سلوک جیسے موضوعات بھی شامل ہوتے ہیں۔ مسٹر ٹوڈن ہوفر موصل میں دنیا بھر سے بھرتی کیے گئے جنگجو بچوں سے بھی ملے، جنہوں نے اپنے خلیفہ کے لیے ہتھیار اٹھا رکھے تھے۔ ان بچوں کا تعلق مختلف ممالک سے تھا، جن میں برطانیہ، امریکہ، سویڈن سمیت ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ٹوڈن ہوفر بتاتے ہیں کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے صفاقانہ جوش نے انہیں حیران کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ان کے اندر مذہبی بنیادوں پر صفائی اور اپنے علاقے میں وسعت لانے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ٹوڈن ہوفر کے بقول انہوں نے ایسا جوش و جذبہ پہلے کبھی کسی جنگ والے علاقوں میں نہیں دیکھا۔ مسٹر ٹوڈن ہوفر کے بیٹے نے ان علاقوں میں جو فلم بنائی اس کو دیکھیں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ گروپ اتحادیوں کی جانب سے فضائی حملوں کی دھمکی کے باوجود انتہائی مطمئن ہے، اور افسر شاہی محفوظ پناہ گاہیں یا مورچے بنانے میں مصروف ہیں۔ اس بارے میں مسٹر ٹوڈن ہوفر کا خیال ہے،
میرا تاثر یہ ہے کہ وہ مجھے دکھانا چاہتے تھے کہ دولت اسلامیہ کام کر رہی ہے۔
ٹوڈن ہوفر بتاتے ہیں کہ ان کی توقع کے برعکس بظاہر وہاں زندگی معمول کے مطابق تھی، لیکن شہر پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے قبضے کے بعد خوف سے ہی تمام عیسائی اور شیعہ مسلمان اپنے علاقے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ وہاں جہادیوں کے انصاف کا اب اپنا ہی نظام ہے، عدالتوں میں دولت اسلامیہ کے جھنڈے لہراتے نظر آتے ہیں، ان کی اپنی پولیس شرعی قانون نافذ کرتی ہے۔ مقامی پولیس چیف نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پرتشدد سزاؤں کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسٹر ٹوڈن ہوفر کے بقول خوف ایک انتہائی طاقتور رکاوٹ ثابت ہوا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ شام کے مقابلے میں عراق کے جن علاقوں کو دولت اسلامیہ کنٹرول کرتی ہے وہاں وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ شام کے جن علاقوں میں دولت اسلامیہ کی نام نہاد ریاست قائم ہے وہاں اب بھی شامی صدر بشار الاسد حکومتی ملازمین کو تنخواہیں ادا کرتے ہیں۔ بحفاظت میونخ پہنچنے والے مسٹر ٹوڈن ہوفر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں دولت اسلامیہ جیسا صفاق اور خطرناک دشمن نہیں دیکھا۔ ان کے مطابق اگر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف عرب ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی مایوس ہو کر واپس آئے ہیں۔
دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ عراق کے شہر موصل میں 6 روز گزارنے والے جرمن ادیب کے تاثرات جو ہمیں سنا رہی تھیں شمائلہ خان۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ برطانیہ میں مقیم شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے حالیہ فضائی حملوں میں دولت اسلامیہ کے تقریباً 1100 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں، مگر اس کارروائی کے دوران 52 عام شہری بھی ہلاک ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے فلپ بول، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے۔ ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
بھارتیہ جنتا پارٹی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ریاستی انتخابات میں پہلی مرتبہ سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، البتہ کوئی سیاسی جماعت حالیہ انتخابات میں واضح اکثریت نہیں حاصل کر سکی۔ افغانستان میں حکام نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 دنوں کے دوران مشرقی صوبے کنڑ میں افغان فوج کی کارروائیوں میں 151 شدت پسند مارے گئے، جن میں پاکستانی طالبان اور کلدم لشکر طیبہ کے اراکین بھی شامل تھے۔ پاکستان میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے کے بعد قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے نئے اقدامات کو حتمی شکل دی ہے۔ مجوزہ اقدامات کا مسودہ کل اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کو کام کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔